السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان میں خوبصورت یادیں. خوبصورت یادیں رمضان میں کیا ہیں، کیسی ہیں، کیسی ہونی چاہیے، خوبصورت کیوں ہیں، ان یادوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں یاد کرنی چاہیے. رمضان سے پہلے یا رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت یادیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ خوبصورت یادیں کیا ہوتی ہیں؟ گزرے ہوئے ماضی کی اچھی باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گزرا ہوا اچھا ماضی ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو آج کی فکر کرنی چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے. یہ ماضی کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی رمضان میں. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور گزرے ہوئے اچھے لمحے ہماری زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت ماضی ہوتا کیا ہے. گزرے ہوئے اچھے لمحے کب اچھے ہوتے ہیں، کیوں اچھے ہوتے ہیں، کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ہماری گزشتہ زندگی میں کئی اچھی یادیں ہیں، الحمدللہ، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا ترازو ہے، جس سے وہ ان لمحوں کو تولتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اچھا لمحہ تھا یا برا لمحہ تھا. سب سے بہترین گزرا ہوا وقت ہماری زندگی میں کون سا وقت تھا؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنا جواب خود تیار کر لیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں. اب یقیناً سب ساتھیوں کے ذہن میں بہت ساری پرانی باتیں آ گئی ہیں اور ان کے سامنے جو گزشتہ زندگی ہے ان میں سے سب سے اچھے لمحے ان کے لیے جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں ان کے سامنے آ گئے ہیں. میرے بھائیو، سب سے بہترین لمحہ وہ نہیں ہے جس میں ہم صرف خوش ہوئے تھے. صرف خوش ہونا کافی نہیں ہوتا. سب سے بہترین گزرے ہوئے لمحے وہ ہیں جن لمحوں میں ہم اپنے رب کے نزدیک ہو گئے تھے. خوشی ہوئی تھی، اللہ کے لیے ہم خوش ہوئے تھے، اور اللہ کے لیے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے، کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ کم سے کم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور عظیم ہے. اب جو ہماری لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب اس لسٹ میں سے دیکھیں وہ کون سے لمحے بچے ہیں جن لمحوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ خوبصورت یادیں وہ یادیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں. جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دیتے ہیں. جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں، عبد شکور بنا دیتے ہیں. یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں. گزشتہ زندگی میں وہ کون سے نیک اور اچھے اور صالح اعمال میں نے کیے ہیں جن سے میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ وہ اعمال جن سے میری زندگی بدلی ہے، میں کہیں دور تاریکیوں میں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں سے اٹھا کے، ظلمت سے اٹھا کے مجھے ایمان کے نور کے راستے پر کھڑا کر دیا. یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں. خوبصورت یادوں کے تعلق سے ایک تو وہ یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، گزشتہ زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری قسم صرف رمضان میں خوبصورت یادیں جو ہمارا موضوع ہے. اور رمضان میں جو خوبصورت یادیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے ہر مسلمان کے لیے، ان خوبصورت یادوں کو یاد کر کے اپنے رب سے مزید قریب ہو جاتا ہے. اور دوسری وہ خاص یادیں ہیں جن کے تعلق ہماری زندگی سے ہیں. صرف ہم نے گزرے رمضانوں میں کیا کیا تھا، اس سے پہلے رمضان میں کیا کیا تھا، وہ کون سے اچھے عمل کیے تھے جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے، ان کو یاد کر کے ہم مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے رمضان جیسے یا ان سے بہتر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ خاص لمحے ہیں، گزر و خوبصورت یادیں ہیں. عام کیا ہے، میں صرف مختصر آسانی کے لیے دعا کا ذکر کرتا ہوں جن کو یاد کر کے ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے، عزت ملتی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ رمضان ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں گزر چکا ہے، وہ کئی مرتبہ آتا رہا جیسے ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے. رمضان میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا، رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر آپ کتاب الصیام کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل رمضان میں کیا تھا، کیسے رمضان گزرتا تھا ان کا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے. وہ کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں. رمضان میں خوبصورت یادیں، عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ دو واقعات یاد رکھیں، دو ایسے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے واقعے جو ہوئے ہیں وہ رمضان میں ہوئے ہیں. سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان میں ہوئی تھی. جب جنگ بدر کی ہم بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کے ساتھ اسلام کی اور مسلمان کی عزت، شرف، غلبہ اور ایمان کی طاقت کا پیغام ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے غلبہ حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں. مومن اپنے ایمان سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے ایمان سے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ رمضان میں، اور فتح مکہ سب سے بڑی جنگ وہ بھی رمضان میں. فتح مکہ کے موقع سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق حاصل کر لیں. جانتے فتح مکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 8 سال تک ہجرت کے بعد بھی مکہ کے شہر میں شرک سب سے بڑا، کفر جو ہے سب سے بڑا نافرمانی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا تھا. جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظہ اور صلح الحدیبیہ یہ سب ہو چکے ہیں، اور ان سب میں مومنوں کی عزت اور غلبہ ہے. عجب بات یہ ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی دنیا کے سب سے پاک سرزمین کے اوپر شرک ہوتا ہے. تو فتح مکہ سے، مکہ فتح ہوا ہے اور سب سے پاک زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جگہ شرک سے پاک رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. فتح مکہ سے دنیا کا نقشہ بدل گیا. مسلمان فاتح ہوا، ہم اپنے ناجائز خواہشات نفس پر کب غالب ہوں گے؟ ہم اپنے فاتح نہیں ہو سکتے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا ہے، سب سے بہترین مومنوں کو آزمایا ہے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، اور فتح مکہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جنگ. یہ خوبصورت یادیں ہیں ہماری، ہمارے اسلاف کی تاریخ اسلام میں. ان دو وقوعات کا میرے زندگی میں کوئی اثر پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. اب مومنوں پر آزمائش دیکھیں. رمضان کے روزے فرض پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، اور اسی رمضان میں جنگ بدر کا حکم بھی آیا ہے بغیر تیاری کے. جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے کہ مومن نہیں چاہتے تھے، صحابہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مشرکین کا قافلہ، تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے میں بہت سارا مال تھا، اور مومنوں کو اپنے مال سے محروم کر دیا گیا, ظلم کیا گیا مومنوں پر, جب زبردستی سے ان کے مال پر قابض ہوئے اہل شرک مکہ میں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لینا چاہتے تھے, اپنا حق لینا چاہتے تھے, چھین کر لینا چاہتے تھے. 313 اور قافلے میں 40 تھے صرف, مشرکین 40 اور مومن 313-314 تھے تقریبا. جنگ کی لیے تیاری نہیں تھی, جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا, لیکن جو اللہ تعالی نے چاہا وہ ہی ہوا ہے. اچانک حکم آ گیا ہے اب جنگ کرنی ہے. مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کی تعداد میں پورا لشکر تیار کر کے آتے ہیں, مکمل ساز و سامان کے ساتھ, اور یہ عہد کر کے آتے اہل مکہ سے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر آئیں گے. اور گانے بجانے والے آگے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں مکہ سے مدینہ تک. بدر کے موقع پر پہنچتے, جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایک دن یہاں پہ کچھ دن رکتے ہیں تاکہ لوگ پورے جمع ہو جائیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے ان مومنوں کو کچل دیں جو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں, دیکھیں کیسے ہم خاتمہ کرتے ہیں. طاقت ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے, کفر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا گروہ ہے, جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے, اچانک آمنا سامنا ہو گیا, واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں, ابھی مقابلے کرنا پڑے گا. مقابلے سے کیا مراد ہے؟ کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے, یہ جان جا بھی سکتی ہے, اور یقیناً یہی حقیقت ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں 1000 مکمل تیاری کے ساتھ 313 کیا مقابلہ کریں گے, تو دنیا کے ترازو نے کہہ دیا کہ غلبہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے, عزت اور غلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کریم کا, رحمان الرحیم کا حکم ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان تھے, بعض صحابہ پریشان تھے, اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ایمان کام آتا ہے, جب آزمائش کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے, تو ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے. اور اسی ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشخبریاں دی ہیں, اسی مشکل ترین موقع پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ انفال کی تفسیر جا کے دیکھ لینا, پڑھ لینا, واللہ خوبصورت انداز سے اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کر کے سورہ انفال پڑھیں, آپ کو لگے کہ آپ خود جنگ بدر میں خود وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. پریشانی طاری ہے, اور دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی ترازو سے جو پریشان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پریشانی کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اور سامنے مقابلہ کرنا ہے سب سے بدترین, سب سے بڑے کافر کا, اپنے زمانے کا سب سے بڑی طاقت کا سامنا کرنا ہے, اور بغیر تیاری بغیر ہتھیار کے. اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل فرماتا ہے, نیند اڑی ہوئی تھی, نعاس اور غنودگی سی چالیس سے اونچے سے ہوتی ہے وہ آنا شروع ہوگی مومنوں کو. تھوڑی سی بارش بھی ہوئی, ایک حصی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ رحمت میری نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. ہماری راتیں کہاں پہ گزر رہی ہیں دیکھ لیں. ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے, اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ بات کی ہے. خوبصورت یادیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم کچھ اچھا کر سکیں. جو گزر چکا وہ گزر چکا ہے, آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے, آدھا ابھی باقی ہے, اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر باقی ہے. ہماری راتیں کہاں پر گزرتی ہیں آپ دیکھ لیں. عشاء کے وقت سے روڈ میں رش شروع ہوتے ہیں, روڈ بند ہو جاتے ہیں. رات کے 3 بجے تک تقریباً, یہ 3:30 بجے تک بعض لوگ کاروں میں بیٹھ کے سحری کرتے ہیں, راستہ نہیں ملتا ان کو. ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی یہ گروہ ہے, اصحاب چھوٹا سا گروہ ہے, اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری توحید ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو ہی رحم فرما, تو ہی کرم فرما, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ مبارک زمین پر گر گئی. گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. سر وقت صدیق آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, چادر کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, عزت اور کامیابی مل کے رہے گی, ایمان ہے. ایک اور خوشخبری آتی ہے, 1000 فرشتہ جن کی قیادت جبریل امین علیہ السلام کر رہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے. مقابلہ 313 کا 1000 سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے. اللہ نے فرمایا تمہارے صرف تسلی کے لیے ہے, 1000 فرشتے تمہاری تسلی کے لیے ہے, ورنہ اللہ کے لیے کن فیکون ہی کافی ہے. جنگ بدر نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا, رمضان میں تاریخ کا نقشہ بدلا ہے. اس رمضان میں, ہمارے رمضان میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہم نے اپنی زندگی بدلی ہے, بدل سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم, ہمارا دن کیسے گزرتا ہے, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں رمضان میں, ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم بھی پریشان ہوتے ہیں, ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم بھی مغلوب ہیں, ہم بھی ذلیل ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی, ہمیں دشمن پر غلبہ کیوں نہیں ملتا. خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے اور مومنوں کی ہے, ہمیشہ عزت والے ہیں. اللہ کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں یہ عزت چھین نہیں سکتے جب تک یہ مومن خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں اللہ کی عزت توحید میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی عزت تبع سنت میں ہے. جب تک توحید اور سنت مومنوں میں موجود ہے تو عزت اور غلبہ بھی موجود ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, لیکن منافق نہیں جانتے, جاہل ہیں. سب کچھ جانتے ہیں عزت کے سوا, کیونکہ عزت کے راستے کو اپنایا ہی نہیں, دل سے دھتکار دیا ہے. اس لیے ہمیشہ مغلوب رہے, ہمیشہ ذلیل رہے. منافق عزت والا کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری عزت توحید کے ساتھ, سنت کے ساتھ اور مومنوں کے راستے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توحید ہے, سنت ہے اور منہج السلف الصالحین ہے. جب تک تیسری نہ ہو زندگی میں تو پہلی دو ممکن ہی نہیں. توحید کا حق ادا کرنے کے لیے, اتباع سنت کا حق ادا کرنے کے لیے منہج السلف کو اپنانا ہی پڑے گا, صحابہ اور سلف کے راستے پر چلنا ہی پڑے گا. واللہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور چارہ نہیں. جو عزت چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے. ہم نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں, محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا راستہ صحابہ والا راستہ ہے؟ ہم نے قرآن اور سنت کو کیا ویسے سمجھے جیسے کہ صحابہ سمجھتے تھے؟ کیا ہم ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں. یہ جماعت, یہ گروہ, یہ تنظیم واللہ کوئی کام نہیں آئے گی, کوئی کام نہیں آئے گی. یہ فرقے بندیاں کوئی کام نہیں آئے گی. اگر کوئی کام آئے گا تو یہی سبیل المؤمنین, یہ راستہ کام آئے گا. توحید اور سنت جس پر خیال نہیں حقیقت ہے, دعویٰ نہیں عمل ہے. کئی لوگ دیکھ لیں آپ, کلمہ پڑھنے والا مسلمان پتہ نہیں کن خوابوں میں رہتے ہیں, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں, توحیدی کہتے ہیں یا سنی بھی کہتے ہیں. فلان سنی ہے. عام لوگوں میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہی ہیں جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں, اسے سنی کہتے ہیں. وہی ہیں جو قبر کو مجاوری کرتے ہیں, انہیں سنی کہتے ہیں. سبحان اللہ, تو بدعتی کون ہے پھر؟ جو کہ مخالفت کرتا ہے, جو قبروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا ہے, جو مزارات پر نہیں جاتا, جو قبروں کا طواف نہیں کرتا, وہ بدعتی ہے پھر؟ یہ ہمارے الٹے ترازو ہے. گزشتہ زندگی میں کئی رمضان آئے اور گئے ہیں, کیا فرق پڑا ہے؟ کیا توحید کا سبق حاصل کیا ہے رمضان میں ہم نے؟ اتباع سنت کا سبق حاصل کیا ہے؟ منہج السلف کا سبق حاصل کیا ہے ہم نے رمضان میں؟ جنگ بدر کو یاد کر لے, فتح مکہ کے موقع کو یاد کر لے اور اپنے زندگی کو فتح کر لے. واللہ بہترین موقع ہے شرک بدعات و خرافات سے توبہ کرنے کا. رمضان میں واللہ بہترین موقع ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, برکتیں نازل ہو رہی ہیں. روزہ ہے, صلاۃ ہے, صیام ہے, قیام ہے, اور کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ ہر سال میں ایسا ہوا, ہر رمضان میں, اور پھر بھی شرک و بدعات ابھی باقی ہیں, ہماری زندگی میں ابھی باقی ہیں. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مت کہو یا غوث مدد، یہ کہو یا علی مدد، یا یہ نہیں کہہ رہے سیدنا علی کو مت پکارو، ہمارے کسی بزرگ کو پکار لو، ابن تیمیہ کو پکار لو. میرے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے. ابن تیمیہ کو پکارنا بھی شرک ہے، غوث کو پکارنا بھی شرک ہے، اور علی کو پکارنا بھی شرک ہے. ہم یہ کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ دعوت ہے ہماری. اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کرو. پیروی کرنی ہے، پیروی کا حق ادا کرنا ہے تو سبیل رسول کی اتباع کرو. یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں، ایک رب، ایک رسول، ایک قرآن. فرقے ہمارے ختم نہیں ہوتے، جماعتوں میں پھر جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی ان کی ضرورت ہے، تفرقے کی ضرورت امت کو پڑ گئی ہے، ہم کب تک متفرق رہیں گے؟ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے ایمان میں خلل ہے، ایمان میں کمزوری ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ ایسی جماعتیں بناتے ہیں. میں پہلے خطبے میں بتا چکا ہوں، الحدیث جماعت یا سلفی جماعت یہ وہ نہیں جو جنہوں نے خود اپنے آپ کو جمع کر کے بنایا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو باقی جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں، وہی جماعت ہے جو اسی رستے پر قائم ہے، جو صراط مستقیم پر ایک جماعت ابھی باقی رہی ہے، باقی سب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں. تو قصور اس کا ہے جس نے چھوڑا ہے، ان کا نہیں ہے جو ابھی باقی ہے اسی راستے پر. تو تفرقہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تفرقہ انہوں نے کیا جو چھوڑ کے گئے ہیں. ہماری دعوت یہ کہ واپس آؤ اسی راستے کی طرف، واپس آؤ اور چھوڑ دیں یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں. کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، واللہ کوئی جماعت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مومن کا جب حساب ہوگا تو حساب کیسے ہوگا، ذرا غور کریں. حساب کے لیے بندوں کھڑا کر دیا جائے گا، دائیں طرف دیکھے گا فلا یرا الا عمل، اسے اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا جہنم کھولتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ بائیں طرف دیکھا اپنا عمل نظر آیا، بائیں طرف پھر بھی اپنا عمل نظر آیا، سامنے جہنم ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا، ویژول فیلڈ ساری کے ساری اس کے سامنے ہے، یا اپنے اعمال ہیں دائیں بائیں یا جہنم ہے سامنے. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی یار و مددگار کہیں سے میرا ہے اس وقت جو مجھے جہنم سے بچائے گا؟ کوئی جماعت کا سربراہ، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی دوست، کوئی بھی تو ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور کوئی ہے؟ میرے بیوی، میرے بچے، جن کے لیے میں نے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ عمل ہے اپنا کچھ بھی نہیں. عمل کیا ہے؟ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ اللہ کے رسول آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور دے کر بھی جنت سے چھٹکارا حاصل کرو. جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور دے کے. آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ دسترخوانوں پر کیسے کھجوریں کھاتے ہیں؟ افطاری کو ایک دیکھ لینا، پتہ نہیں چلتا کتنی کھائی ہے. اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دیکھ کے دیکھ لیں، یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، آدھی تم نے کھا لی ہے، آدھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اسی آدھی کھجور کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ جنگ بدر کا کوئی اثر نہیں زندگی میں، جنگ فتح مکہ کا کوئی اثر نہیں، رمضان ہے کا کوئی اثر نہیں. بعض لوگوں کے لیے رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کافر کو فرق تو نہیں پڑتا نا، کافر ہے جو منافقین ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آیا اور چلا گیا ان کو فرق تو نہیں پڑا. مومن کی زندگی میں رمضان کا ایک اثر ہے، دل سے, واللہ دل سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں, پھر دل سے رمضان میں عبادات کرتے ہیں, پھر رمضان کے بعد دل سے رمضان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور خیر کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں. رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے. ہمارے پتہ نہیں کیسے دل ہیں جو ہلتے بھی نہیں ہیں, بدلنا تو دور کی بات ہے, تھوڑی سی دھڑکن میں فرق آنا چاہیے. جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا, مومن تلاوت کرتا ہے نا قرآن مجید کی, واللہ دل کی حالت بدل جاتی ہے. واللہ اسے قرآن نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا. سن عمر فاروق کو دیکھ لیں, سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے, کیا تھے پہلے اور اسلام کے بعد کیا بنے, ذرا سیرت دیکھ لیں. سلف کی سیرت بھی کبھی پڑھ لیا کریں, صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کریں. دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم صحابہ پر جان نشاور کر دیں گے, جان قربان کر دیں گے, جان اپنے پاس رکھو بعد میں قربان کرنا, پہلے سیرت تو پڑھ کے دکھاؤ, زندگی ویسے بنا کر تو دکھاؤ, وہ اس راستے پر چل کر تو دکھاؤ پہلے جس پر صحابہ چلا کرتے تھے. قرآن مجید نے زندگی بدل دی. سبحان اللہ, سورہ طور جب پڑھتے تھے, چند ابتدائی آیات پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے, نہیں پڑھ سکتے تھے, اور صحابہ عیادت کے لیے جاتے اور کہتے لگتا ہے کہ آج عمر نے سورۃ طور پڑھی ہے. پتہ تھا ان کو اثر ہے قرآن مجید کا, اللہ کے کلام پر, اس پاک کلام کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے. جب دل موم ہو جاتے, نرم ہو جاتے ہیں, اپنے رب کا ڈر اس میں بیج کی طرح بویا جاتا ہے, واللہ زندگی بدل جاتی ہے. اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. صدر عمر ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اکثر روتے رہتے تھے, کہتے رو رو کر یہاں پر آنسو کے نشان تھے, اپنے رب کے ڈر سے روتے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کبھی سجدے میں ہمارے دو آنسو بھی نکلے ہیں اپنے رب کے لیے, کبھی قرآن مجید پڑھ کر ہمارے دل میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, ہمارے دل بھی نرم ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, جب امام دعا کرتا ہے نا اس میں کئی لوگ روتے ہیں. رونے کا یہ مقام نہیں ہے. جو دعا میں روتے ہیں وہ امام کی قرت کو دیکھ کر یا امام کے جذبے کو دیکھ کر یا امام کے رونے سے وہ بھی رو پڑتے ہیں. اگر رونا ہے جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تراویح میں, وہاں پر ایک دفعہ رو کے دیکھیں. پتہ چلے گا دونوں رونوں میں کیا فرق ہے. دعا میں رونا عادت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں رونا جو ہے وہ عبادت ہے. ذرا عبادت کر کے رو کر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے. لوگوں کے سامنے رونا بڑا آسان ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رو کر دیکھیں, واللہ ایسا لطف اور ایسا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا. ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی پورے سال کی سب سے بہترین 10 راتیں بھی باقی ہیں. ابھی سانسیں بھی جاری ہیں، صحت بھی ہے، عافیت بھی، تندرستی بھی ہے، ابھی ہم عمل کرنے کے قابل بھی ہیں، ابھی ہم اپنے بدلنے کے قابل بھی ہیں۔ خوبصورت یادیں لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں، واللہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک بالشت یہ بالشت، ایک قدم اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں، ان بہترین یادوں کر لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں۔ رمضان میں خصوصی طور پر اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیں، شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، ظلم، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی، ان سب سے توبہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر اس توبہ کو یاد کر کے دیکھیں۔ کئی لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں توبہ کی تھی، اس کے لیے یہ خوبصورت یاد ہے، اور وہ اس یاد کو لے کر ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور کئی رمضان آئیں گے اور اس خوبصورت لمحوں کو یاد کرے گا اور مزید آگے بڑھتا رہے گا۔ رمضان میں خوبصورت یادیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ابھی وقت ہے اپنے ان لمحوں کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ کل آنے والے کل کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین یادیں بن جائیں۔ ابھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جنگ بدر تو دوبارہ نہیں آئے گی، وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ رمضان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نفس، میرے اندر کے شیطان پر مغالب ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہوں؟ فتح مکہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا کہ میں اپنی اس فاسد زندگی کو فتح کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ شرک، بدعات اور خرافات اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں، سوال یہ ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس گزارش ہے بس، اور التجا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، ابھی وقت آیا ہے بدلنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے۔ دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دے گا۔ اور جان نکال کر چلا ہی جائے گا، موت کے فوراً بعد آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ابتدا برزخ سے ہوتی ہے، قبر کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قیامت کا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب ہمارے پاس ہے، تھوڑا غور و فکر کریں اور اس کا جواب دے کر دیکھیں۔ جواب زبانی نہیں دینا، زبانی کلامی بہت ہو چکا ہے، دعوے بہت ہو چکے ہیں، اب کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ میں کس خطبے میں ایک خاص خطبہ دوں گا اپنی قبر کے لیے, ہم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, اس پر انشاءاللہ مکمل خطبہ دوں گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی رمضان باقی ہے, اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں مومنوں کے لیے, عزت اور غلبہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح عمل صالح علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی. منہج صحابہ اور سلف کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی, اس صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہترین یاد اور لمحے ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے اچھے نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بہترین لمحے اور بہترین یادیں ثابت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.